أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقال الله سبحانه وتعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. درود پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم. اب تک کی گفتگو میں جو بات بیان کی گئی تھی اور جو اہم ترین نقطہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جتنے ظالم اور جتنے جابر حکمران تاریخ اسلام میں گزرے، اپنے اسٹریٹجیز کے اعتبار سے ان کے درمیان چاہے کتنا ہی اختلاف رہا ہو، چاہے ان کا تعلق بنی امیہ سے ہو، چاہے ان کا تعلق بنی عباس سے ہو، لیکن چونکہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے بڑی پریشانی وہ خود وجود محمد و آل محمد رہا، لہذا اپنے اختلافات کے باوجود اس ایک بات میں یہ تمام کے تمام حکمران متفق رہے کہ کسی طریقے سے بھی ہو سکے اہل بیت کا خاتمہ کر دیا جائے، اور اگر براہ راست خاتمہ نہیں کیا جا رہا اور ایسا ممکن نہیں تو اقتصادی اعتبار سے، ان کے اصحاب کے اعتبار سے، علویوں اور بنی ہاشم کے اعتبار سے، سادات کے اعتبار سے اتنی سختی ان کی زندگیوں میں برتی جائے کہ ان میں سے کوئی شخص ہمت نہ کر سکے کہ ہمارے خلاف کوئی صدا کوئی آواز بلند کی جا سکے. لہذا جو اقتصادی مسائل میں نے بیان کیے، بعض حکمرانوں نے تو بہرحال عمومی طور پر یہ باتیں رکھیں، اور وہ حالت، وہ پریشانی، وہ تنگدستی تمام امت اسلامیہ کو برداشت کرنی پڑی. لیکن اس زمانے میں بھی ایک خاص جو فکر تھی اور جو خاص کوشش تھی وہ یہ کہ اہل بیت اور بنی ہاشم یہ کسی طریقے سے بھی اقتصادی اعتبار سے ان کے قدم مضبوط نہ ہو سکیں، لہذا مختلف بہانوں سے، مختلف حیلوں سے، کبھی جائیدادوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، کبھی زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، کبھی لوٹ مار کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ بنی امیہ تو بہرحال وہ کامن وجہ کہ جو میں نے بیان کیا، اور بنی عباس کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہ نعرہ ہی لگا کر آئے تھے کہ حکومت کا اور اقتدار کا حق یہ آل محمد کا حق ہے، لیکن برسر اقتدار آنے کے بعد اس نعرے کے معنوں کو اس طرح تبدیل کر دیا کہ جن آل محمد کی، جس آل رسول کی ہم بات کرتے تھے، در حقیقت آل رسول تو ہم ہی ہیں، ہم ہی آل محمد. اور پھر چونکہ خوف تھا کہ جو حقیقی وارث محمد ہیں وہ ہمارے مخالف نہ بن جائیں، وہ ہمارے مقابلے پر نہ آ جائیں، لہذا ذرا سا بھی احساس ہوتا، ذرا سا بھی وہم ہوتا تو اس احساس کو یقین کا درجہ دے کر تلواریں اور نیزے، آگ، خون، ہر قسم کا ظلم جس طریقے سے بھی ہو سکتا تھا اس کا بازار گرم کر دیا جاتا. اور پھر بنی عباس نے تو وہ ظلم ڈھائے، وہ ظلم ڈھائے، یا لسارات الحسین کا نعرہ لگا کر آنے والے کہ خود مورخین نے ایک جملہ بنی عباس کے مظالم کو اور بنی امیہ کے مظالم کو جب کمپیئر کیا تو ایک جملہ کہا کہ ایک جانب بنی امیہ کے مظالم ہیں اور ایک جانب بنی عباس کے مظالم، لیکن جب ان دونوں کے مظالم کو کمپیئر کیا جاتا ہے ایک کربلا کو نکال، یعنی کربلا تو ایسا ظلم ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا بڑا ظلم ہوا اور نہ اس کے بعد اس سے بڑا ظلم ہو سکے گا، تو اس ایک کربلا کے علاوہ بہرحال اگر ان کے مظالم کا قیاس کیا جائے تو مورخین یہ کہتے ہیں واللہ ما فعلت امیت فیہم اعشار ما فعلت بن العباس، کہ بنی امیہ کے جتنے مظالم اہل بیت پر روا رہے ان تمام مظالم کو جمع کیا جائے اور مقابلہ کروایا جائے ان مظالم سے کہ جو بنی عباس نے اقتدار میں آنے کے بعد اہل بیت پر اٹھائے ہیں، تو بنی امیہ کے مظالم بنی عباس کے مظالم کا ایک عشر بھی نہیں بن سکتے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، کل میں نے تھوڑا سا منظر ہارون رشید کے حوالے سے بیان کیا تھا، اور بہرحال پھر میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ہر ہر محاذ پر کوشش کی گئی لوگوں کو اہل بیت سے دور کیا جائے، اہل بیت کی فضیلتوں کو کم کیا جائے، اب چاہے وہ صوفیوں کے ذریعے سے، ان کی جھوٹی کرامتوں کے ذریعے سے، بعض شخصیات کا میں نے نام لیا، یا مثلا علم کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے کہ قرآن کے سمجھنے والے، شریعت کو سمجھنے والے ان سے اچھے موجود ہیں، اور پھر میں نے کل کچھ شخصیتوں کا نام لیا. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک کوشش یہ بھی کی گئی کہ باقاعدہ جان بوجھ کر جب قبر رسول پر ہارون رشید آتا تو باقاعدہ اونچی آواز سے کہتا ہے کہ اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر میرا سلام، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر میرا سلام، اور باقاعدہ اپنے آپ کو آل رسول بیان کرنے کی اور جتانے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے. اور کئی موقعوں پر ایسا تاریخ نے دیکھا کہ جس موقع پر ہارون موجود اور اسی موقع پر فرزند رسول بھی موجود، ادھر ہارون کہتا ہے کہ اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر میرا سلام، تو باقاعدہ تاریخ میں ملا کہ امام نے بآواز بلند کہا اے میرے باپ آپ پر میرا سلام. اور یہ وہ موقع تھے کہ جس موقع پر باقاعدہ ہارون تلملا اٹھا، اور جب اس سے برداشت نہ ہو سکا تو ایک مرتبہ یہ ٹھان لی کہ بھرے دربار میں ایسا اعتراض کروں گا کہ اس اعتراض کے ذریعے سے ثابت ہو جائے گا کہ ہم آل رسول ہیں اور یہ آل رسول نہیں. لہذا بھرے دربار میں ہارون امام ہفتم کو مخاطب کر کے یہ کہتا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ اپنے آپ کو آل رسول کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ نسل تو بیٹے سے چلتی، رسول کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا، رسول کی تو بیٹی تھی، اور اگر بیٹی تھی اور آپ حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد درود پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ رسول کی بیٹی کی اولاد ہیں تو نسل تو بیٹی سے نہیں چلتی کسی کلچر میں، کسی خاندان میں، کسی قبیلے میں، تو آپ جب فاطمہ زہرا کی اولاد تو آپ رسول کی اولاد تو نہیں بنے، اس لیے کہ رسول کی بیٹے کی آپ اولاد نہیں، اور بیٹی سے نسبت دینا رسول تک یہ تو صحیح نہیں. جب یہ جملہ ہارون رشید نے بھرے دربار میں لوگوں کے سامنے امام ہفتم کے ساتھ ایک اعتراض کے انداز میں بیان کیا تو امام نے پہلے ایک اس سے سوال کیا کہ اے ہارون یہ بتا اگر اس وقت رسول خدا تشریف لے آئے اور تجھ سے تیری بیٹی کے لیے اپنا رشتہ مانگے کہ میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اے ہارون یہ بتا کہ تیرا جواب کیا ہوگا؟ ہارون مسکرا کے کہتا ہے فرزند رسول تو بہرحال وہ نہیں کہہ رہا، وہ تو ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ اہل بیت کا حسن و حسین علیہ السلام کا اولاد رسول ہونا یہ اتنا متفقن علیہ، یعنی رسول نے اتنی مرتبہ اپنے بیٹے کہا، اتنی مرتبہ بیٹے کہا کہ رسول کے فوراً بعد بھی اور کافی عرصے تک امام حسن اور امام حسین کو لوگ یبنا رسول اللہ ہی کہہ کے پکارتے تھے، یبنا رسول اللہ، یبنا رسول اللہ۔ کوئی یہ پرابلم کبھی اٹھا ہی نہیں، کبھی یہ اشکال، یہ اعتراض کبھی ہوا ہی نہیں، لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں اس بات پر، یعنی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ سنت محکمہ رسول خدا موجود کہ رسول اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں کبھی حسین کو، کبھی آقا حسن کو، تو لہٰذا یہ کبھی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہاں جس وقت حاکم شام، اس کا اقتدار آیا تو حاکم شام کی اور بہت ساری پالیسیز میں ایک پالیسیز یہ تھی، اٹھا کے دیکھ لیں آپ حاکم شام کے جتنے بھی خطوط ہیں جو اس نے امام حسن کو لکھے ہیں یا امام حسین کو لکھے ہیں، جتنے بھی خطوط، جتنے بھی باتیں، جتنے بھی خطابات ہیں، جتنے بھی مخاطبات، تمام جملوں میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ اس نے ایک مرتبہ بھی امام حسن یا امام حسین کو یبنا رسول اللہ کہا۔ اس لیے کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت حاکم شام کی یہ کوشش کہ یہ جو ان کو ٹائٹل ملا ہوا ہے فرزند رسول، اس کے درمیان جو ہے کچھ نہ کچھ ایک اختلاف پیدا کر دیا جائے۔ تو بہرحال ہارون نے اسی بات کا اعادہ کیا اور پھر جب یہ اعتراض کیا تو اب امام جواب یہ دیتے ہیں، بلکہ سوال کرتے ہیں کہ رسول اگر تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے اپنے لیے تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ تو ہارون مسکرا کے کہتا ہے یہ سوچنے کی بات، اس سے زیادہ میرے لیے باعث عزت اور کیا بات ہوگی کہ میری بیٹی سے رسول نکاح کرے، میں تو بالکل راضی ہوں اور میرا جواب اس بات کی صورت میں ہوگا۔ اسی موقع پر امام نے فرمایا مگر یاد رکھو رسول تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ اپنے لیے مانگ سکتے ہیں، ہم سے ہماری بیٹی کا رشتہ اپنے لیے نہیں مانگ سکتے، اس لیے کہ رسول ہمارے بابا ہیں، تمہارے بابا نہیں۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اور پھر یہ فرمایا یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ بیٹی سے نسل نہیں چلتی، بیٹی کے ذریعے سے اولاد کو باپ کی جانب، یعنی اس بیٹی کے باپ کی جانب منسوب نہیں کیا جا سکتا، تو تم نے کیا سورہ الانعام کی اس آیت کو نہیں پڑھا کہ جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نُجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزکریہ ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ سورہ مبارکہ الانعام کی یہ آیت امام نے تلاوت فرمائی، ومن ذریتہ، ذریتہ کی جو ضمیر ہے ہوا، یہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ اس سے پہلے کی آیتوں میں جناب ابراہیم کا تذکرہ ہوا، جناب ابراہیم کے تذکرے کے بعد اب یہاں پر خداوند عالم نسل ابراہیم اور ذریت ابراہیم کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ومن ذریتہ، اور اس ابراہیم کی ذریت میں سے، اس ابراہیم کی اولاد میں سے، اس ابراہیم کی نسل میں سے کون ہے؟ داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وزکریہ ویحییٰ، زکریہ ہے، یحییٰ ہے، وعیسیٰ والیاس، اور حضرت عیسیٰ ہے اور حضرت الیاس۔ اب امام نے سوال یہ کیا، یہ بتاؤ جناب عیسیٰ کا کوئی باپ تھا یا نہیں تھا؟ کہا کہ جناب عیسیٰ کا تو باپ نہیں تھا۔ کہا جب جناب عیسیٰ کلمہ حق تھے، آیت پروردگار تھے، معجزہ الہی تھے، اور ان کا کوئی باپ نہیں تھا، لیکن اس آیت میں خداوند عالم جناب عیسیٰ کو ابراہیم کی اولاد میں شامل کر رہا ہے، تو یہ بتاؤ کس کے ذریعے سے شامل کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ ہارون گھبرا کے کہتا ہے عیسیٰ کی ماں مریم کے ذریعے سے. جب ہارون یہ جواب دیتا تو امام فرماتے ہیں وہ خدا جو عیسیٰ کو اس کی ماں مریم کے ذریعے سے ابراہیم کی اولاد میں شامل کر رہا ہے وہی خدا ہماری ماں فاطمہ زہرا کے ذریعے سے رسول کی اولاد میں ہم کو شامل کر رہا ہے. تو ہر اعتبار سے یہ کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے اہل بیت کی فضیلتوں کو کم رنگ کیا جائے. اہل بیت کے مقابلے پر یعنی وہ روایتیں وہ حدیثیں جو اہل بیت کے فضائل پر رسول خدا نے بیان کی بس ناموں کو چینج کر دیا, حدیث ویسی ہی ہے, کہیں پر کھڑکیاں آ گئیں, کہیں پر پرنالے آ گئے, کہیں پر بوڑھے آ گئے اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں آ گئیں. تو یہ انداز رہا اس زمانے میں بھی اور ہارون کے زمانے میں بھی. اور پھر میرے اس مولا کی زندگی یعنی میرے ساتویں امام کی زندگی آپ جانتے ہیں, اسیر بغداد ایک لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہر مومن سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر اب تذکرہ ہو رہا ہے ساتویں امام کا, اس لیے کہ ساتویں امام کی جو امامت میں نے بیان کی کہ 20 سال کے قریب آپ کی عمر مبارک کہ امامت کا دور شروع ہو گیا اور اس کے بعد تقریباً 34 اور 35 سال کی عمر مبارک کہ جو زمانہ امامت بنتا ہے امام ہفتم کا, اور یہ 35 سال وہ ہیں کہ جس میں سے صرف ایک زندان کہ جو سندھی ابن شاہی کے ملعون کا زندان, صرف اس ایک زندان میں ایک عدد جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ 14 سال کا عدد آتا. 14 سال ایک زندان میں امام کے بارے میں تاریخ میں ملتا, اور اس کے بعد فضل ابن یحییٰ کا زندان, اس کے بعد اس سے پہلے فضل ابن یحییٰ کا زندان, اس سے پہلے فضل ابن ربی کا زندان. تو امام کی تقریباً پوری امامت زندان جیلوں اور قید خانوں میں گزری, اور تھوڑے بہت سال جو زندان سے باہر بھی گزارے ہیں وہ اس انداز کہ پوری کی پوری کوشش کی جا رہی کہ امام کی ایک ایک حرکت کو کنٹرول کیا جائے, امام کے پاس کون آ رہا ہے, امام کے پاس کون جا رہا ہے. اتنے کٹھن حالات میں اب آپ خود سوچئے گا کہ 35 یا 34 سال امامت کا عرصہ ہے, 14 سال سندھی ابن شاہد کا قید خانہ, اور اس کے بعد اور اس سے پہلے فضل ابن ربیع اور فضل ابن یحییٰ کے قید خانے. تو طویل عمر امام نے قید خانوں میں گزاری, اس کے باوجود یہ معجزہ امامت کا کہ رجال توسی میں شیخ توسی فرماتے ہیں کہ اتنے کٹھن حالات کے باوجود بھی وہ امام کہ جس نے اس یونیورسٹی کو سنبھالا ہے کہ جس یونیورسٹی کی ابتدا امامین صادقین کے ذریعے سے ہوئی تھی, اس انداز میں پرورش دی کہ اتنے کٹھن حالات کے باوجود بھی امام کے شاگردوں کی تعداد جو ملتی وہ 10 نہیں ملتی, وہ 20 نہیں ملتی, وہ 100 نہیں ملتی, وہ 150 نہیں ملتی, 280 امام کے شاگرد کے جنہوں نے علوم آل محمد امام سے حاصل کیے اور ان علوم کو آگے چل کر نشر کیا. ان حالات میں واقع ایک بہت بڑا عدد کہ مکمل شاگردوں کی تربیت امام کر پائے. تو بہرحال امام کے شاگردوں ایک انتہائی اہم شخصیت وہ ہے علی ابن یقین کہ جن کا نام آپ نے سنا ہوگا. علی ابن یقین سال کے اعتبار سے عمر کے اعتبار سے 4 سال امام سے بڑے. علی ابن یقین یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کا باپ یقین مومن نہیں شیعہ نہیں, علی ابن یقین کا باپ یہ وہ آدمی کہ جس وقت بنی امیہ کی حکومت اور بنی امیہ کی حکومت کا آخری خلیفہ یعنی مروان حمار, ایک تو مروان ابن حکم جو یزید کے بعد اور معاویہ جو یزید کا بیٹا ہے چند مہینے کے بعد اس کو مار دیا گیا, اس کے بعد جو حاکم بنا مروان ابن حکم بنا, وہی مروان کے جس کے باپ کو رسول نے مدینے سے باہر نکال دیا تھا, اور آخری جو خلیفہ ہے بنی امیہ کا سن 132 ہجری جس کی حکومت ختم ہوئی وہ مروان حمار ہے. تو دو مروان, ابتدا بھی مروان اور انتہا بھی مروان. تو مروان حمار یہ وہ شخص تھا کہ جو یقین جو باپ ہے علی ابن یقین کے ان کے پیچھے لگا ہوا تھا, اور ان کے خون کا پیاسا تھا. لیکن جس وقت بنی امیہ کی ڈاؤن فال ہوئی اور بنی عباس برسر اقتدار آئے تو صفہ نام کا وہ پہلا خلیفہ کہ جو انتہائی ظالم, صفہ اس کا نام ہی رکھا گیا, اس کا لقب رکھا گیا, بہت زیادہ خون بہانے والا صفہ, وہ ظالم حکمران ہے کہ جس نے صرف اپنے ہاتھ سے 60,000 لوگوں کی گردنوں کو کاٹا. 60,000 کی تعداد, دیکھیے آدمی مشین گن سے فائرنگ کر کے اتنے لوگوں کو مار دے تو وہ بھی آسان نہیں ہے. کجا کہ اپنے ہاتھ سے 60,000 لوگوں کی گردنوں کو کاٹنا. تو صفہ نے بہت خون بہایا. صفہ نے کوفہ میں علی بن یقطین کے باپ یقطین کو بلایا, اس لیے کہ بنی عباس کا حامی, اور پھر انہی کا بیٹا یہی علی بن یقطین. تو علی بن یقطین کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ یہ کہ بنی امیہ دشمن, بنی عباس کے سپورٹر, لہذا بنی عباس کی نگاہوں میں علی بن یقطین کی عزت. اور پھر علی بن یقطین پوشیدہ طور پر امام موسیٰ کاظم کے شاگرد بھی ہیں, لہذا علمی اعتبار سے بھی بہت مضبوط. یہ دو تین کوالٹیز ایسی تھی کہ ہارون رشید کی جانب سے اچھا علی بن یقطین نے اپنی ایمان کو, اس بات کو کہ امامت کے قائل ہیں, امام ہفتم کو اپنا امام معصوم مانتے ہیں, اس کو پوشیدہ رکھا ہے امام ہی کے حکم پر. علی ابن یقطین باقاعدہ ان کا مناظرہ بھی ملتا ہے اپنے باپ کے ساتھ کہ ان کے باپ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم اپنے جن اماموں کے قائل, تمہارے ان اماموں نے ہماری بنی عباس کی حکومت کی تو پیشن گوئی کر دی تھی, ان کے اماموں نے بتا دیا تھا کہ ابھی چند سالوں کے اندر, کچھ ہی عرصے کے اندر اندر بنی امیہ کا خاتمہ ہونے والا ہے اور بنی اور ایک اور خاندان جو ہے اس کی حکومت آنے والی, تو یہ پیشن گوئی امام نے کر دی تھی. تو اسی کو بنیاد بنا کر اس کے باپ نے اعتراض کیا کہ تم جن اماموں کو اپنا امام مانتے ہو مجھے سمجھ میں نہیں آتا, انہوں نے ہماری تو پیشن گوئی کر دی لیکن وہ جو ان کا بارواں امام ہے یعنی تمہارا بارواں امام, اس کے ظہور کی پیشن گوئی نہیں کی, یعنی اس کا زمانہ نہیں بتایا, یعنی یہ نہیں بتایا کہ اس کا ظہور کتنے عرصے کے بعد ہوگا, یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو علی بن یقطین نے ایک اچھا جواب یہ دیا کہ دیکھیے بات یہ, چونکہ ہمارا اقتدار اور ہماری حکومت بس ابھی حال ہی میں آنے والی تھی, لہذا امام نے پیشن گوئی کر دی اور تقریباً مدت بتا دی کہ اتنے عرصے میں بنی امیہ کا ڈاؤن فال ہو جائے گا, لیکن نہیں معلوم, ہو سکتا ہے اس بارہویں امام کی جو حکومت قائم ہوگی, ہو سکتا ہے 50 سال کے بعد, ہو سکتا ہے 200 سال کے بعد, ہو سکتا ہے 1,000 سال کے بعد, تو اگر اس کی پیشن گوئی کر دی جائے کہ 1,000 سال کے بعد یا 400 اور 500 سال کے بعد اس بارہویں کی حکومت قائم ہوگی تو یقیناً لوگوں کے ایمان سست پڑ جائیں گے, لوگوں کے ایمان کمزور ہو جائیں گے اور لوگ اپنے ایمان کے اعتبار سے ذرا کاہل ہو جائیں گے. اسی مصلحت کی وجہ سے ہمارے اماموں نے اس بارہویں کی حکومت کے وقت کو بیان نہیں کیا. تو اس قسم کی یعنی ڈیبیٹس اور آرگومنٹس باپ بیٹے کے درمیان رہتے ہیں. بہرحال یہ پس منظر موجود, ہارون رشید نے باقاعدہ وزارت کی آفر کی علی بن یقطین کو. علی بن یقطین نے امام کی خدمت میں آ کے سوال کیا کہ مولا یہ وزارت کی مجھے آفر دی گئی ہے, آپ بتائیے کہ میری شرعی ذمہ داری کیا, کیا میں اس وزارت کو قبول کروں یا نہ کروں. یہ ایک پیغام ہے علی بن یقطین کی جانب سے کہ اگر ہم کوئی بھی جاب شروع کر رہے ہیں, اگر ہم کوئی بھی کاروبار شروع کر رہے ہیں, یہ نہ سوچیں کہ دنیا کر رہی ہے لہذا کرنا جائز ہو گیا, نہیں, پہلے معلوم کیجئے کہ آیا یہ کاروبار, آیا یہ جاب, آیا یہ نوکری شرعی اعتبار سے درست ہے یا نہیں. تو توضیع المسائل سے آپ جو معلوم کریں گے تو ایسا ہی ہے جس طریقے سے علی بن یقطین نے اپنے زمانے میں اپنے امام سے معلوم کیا, اور اسی طریقے سے جب آپ معلوم کریں گے تو امام کے علوم کے خادموں ہی سے معلوم کریں گے کہ میری یہ جاب صحیح ہے یا صحیح نہیں. جاب کرنے کے بعد پھر آگے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ حرام جاب ہے, ہماری تو زندگی خراب ہو جائے گی, تو پہلے پوچھنا چاہیے تھا. یہ علی بن یقطین کا ایک میسج. اور جس وقت علی بن یقطین نے یہ جملہ کہا, یہ سوال کیا, تو امام نے نمبر ایک اجازت دی. کس امام نے؟ دیکھیے ایک فیشن چل نکلا کہ ایک ایک حدیث کو لے کر لوگ آ کے اعتراض کر دیتے ہیں کہ دیکھیے امام نے تو یہ کہا، دیکھیے امام نے تو یہ فرمایا، دیکھیے امام نے تو یوں کیا۔ ایک روایت لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد فتویٰ بھی دیا جا رہا ہے، اس کے بعد اعتراضات بھی کیے جا رہے ہیں۔ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں۔ امام کی مصلحت کو ہم اور آپ سمجھ جائیں ممکن ہی نہیں۔ دیکھیے خود امام کی سیرت ہمارے سامنے، ایک آدمی صفوان حمال کہ جو امام کا بڑا وفادار صحابی، ہارون رشید کو صرف اپنے اونٹ وہ کرائے پر دیتا اور امام اس کی اس بات سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہارون رشید نوکری نہیں کر رہا، ہارون رشید کا وزیر نہیں بن رہا، لیکن وہاں امام کیا فرما رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں کہ تم نے ہارون رشید کو کیوں اپنے اونٹ استعمال کے لیے دیے؟ اس لیے کہ وہ حج وغیرہ کے لیے جانا چاہتا تھا؟ تو جواب دیا کہ فرزند رسول، وہ تو حج کے لیے جا رہا، وہ آپ کے خلاف ان اونٹوں پر بیٹھ کر کوئی کام تو نہیں کر رہا، حج پہ جا رہا ہے، لہذا میں نے دے دیا۔ امام جواب سنیے گا امام کا کہ مومن کو کتنا باریک بین ہونا چاہیے۔ امام یہ فرماتے ہیں مگر اتنا بتاؤ، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ ہارون جب واپس آئے تو جو اجرت تمہاری بنتی وہ تمہیں واپس دے، وہ تمہیں تمہارا کرایہ دے؟ کہا کہ ہاں فرزند رسول، دل تو چاہتا ہے، میں نے دیے ہی اس لیے اونٹ کہ مجھے اس کی اجرت ملے، مجھے اس کا کرایہ ملے۔ اور پھر امام نے پوچھا، یہ تو تمہاری ظاہری نیت ہے نا، ذرا اپنے دل کو پریکھ کے دیکھو، جب تم یہ چاہتے ہو کہ ہارون تمہارے اونٹوں کی اجرت دے تو چھپی ہوئی نیت یقیناً یہ بھی کہ اتنے عرصہ ہارون زندہ بھی رہے، اس لیے کہ زندہ رہے گا تو تمہارے اونٹوں کا کرایہ تم تک پہنچے گا۔ تو گویا دل کے نہا خانوں کے اندر تمہارے دل سے آواز نکل رہی ہے کہ ہارون زندہ رہے۔ اور ایک لمحے کے لیے کسی ظالم کے بارے میں دعا کرنا یہ امام کو قبول نہیں۔ تو اتنا سخت امام کا اسٹینڈ، اتنا سخت موقف کہ کرائے کے اونٹ بھی نہیں دو اس لیے کہ یہ مسئلہ۔ اور پھر یہی امام اب ایک آدمی لے کر آ جائے اس روایت، اور اس کے بعد جو بھی آدمی گورنمنٹ کے اندر کام کر رہا ہے، کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، حکومت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، فوج کے اندر بیٹھا ہوا ہے، پولیس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لوگ آ کے اعتراضات کرتے ہیں، دیکھیے امام نے تو کتنا منع کیا تھا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہی وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر مومنین ٹھوکریں کھاتے ہیں، اس لیے کہ بعض لوگوں نے قرآن کی بعض آیتوں کو لیا، بعض کو چھوڑ دیا، اور مومنین امام کے بعض احادیث کو لے لیتے ہیں اور بعض احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہی امام جو صفوان حمال کو اتنا کنڈیم کر رہے ہیں، ہارون کا وزیر بننے جا رہا ہے کون؟ علی بن یقین، ہارون کا وزیر، لیکن اس کے بارے میں امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ اے علی بن یقین، دیکھو تم مجھے تین باتوں کی ضمانت دے دو، تم مجھے ایک بات کی ضمانت دے دو، میں تمہیں تین باتوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ بہت اہم حدیث، خاص طور پر ان مومنین کے لیے کہ جن کی ایسی پوسٹ ہے کہ جن کے پاس تھوڑی بہت قوت، جن کے پاس ذرا قدرت، جو اپنے انفلوئنس کو استعمال کر کے بعض مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ امام کا یہ فرمان صرف علی بن یقین کے لیے نہیں بلکہ تا قیام قیامت ہر مومن کے لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ اے علی بن یقین، تم ایک بات کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں تین باتوں کی ضمانت دوں گا کہ جب تمہیں یہ وزارت مل جائے اور اس وزارت کو اختیار کر لو تو دیکھو میں تمہیں ضمانت دوں گا کہ کبھی بھی تم کو جیل میں ڈالا نہیں جائے گا، کبھی تم کو زندان میں ڈالا نہیں جائے گا۔ میری دوسری ضمانت، تمہارے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ میری تیسری ضمانت، تمہیں تمہارا دشمن کبھی بھی اپنی تلوار کے ذریعے سے قتل نہیں کر پائے گا۔ تین ضمانتیں امام دے رہے ہیں، جیل میں کبھی نہیں جاؤ گے، گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، اور تمہارا دشمن تمہیں کبھی بھی اپنی تلوار سے قتل کرنے پر قادر ہی نہیں ہوگا۔ آج کے جو بہت اہم مسائل، جو بڑی بڑی پوسٹ پہ افراد انتہائی اہم مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ ایک یہ کہ کسی کیس میں انوالو کر کے ادھر کی فائل ادھر کی، ان کے جعلی سگنیچر بنائے، یہاں کے چیک وہاں لکھ دیے، اور اس کے بعد اچھا بھلا شریف آفیسر، اور اس کو 15 سال 20 سال کی جیل ہو گئی۔ بڑی بڑی پوسٹوں پر جو افراد بیٹھے ہوئے ان کے لیے ہر وقت ایک تلوار لٹکتی رہتی کہ نہ معلوم کون سی سازش ہو جائے، لہذا بہت احتیاط کی جاتی، لیکن ہر وقت ڈر لگا رہتا۔ اور دوسرا، بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے وہ گارڈز لے کے چلتے ہیں، کتنے گارڈز، کتنی گاڑیاں، کتنے اسلحہ بردار، اور اب تو گارڈ جی پر بھروسہ ختم ہو گیا۔ تو بہرحال سوچنے کی بات کہ بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے آدمی کو ہر وقت یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی کوئی مخالف، کوئی دشمن آئے اور آ کے ایک مرتبہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کر دے اور میں مر جاؤں۔ تو یہ سیکیورٹی تھریٹ ایک جاب کے اعتبار سے اور ایک جان کے اعتبار سے ہر بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے شخص کو ہوتا۔ بھوک بھوک تو بہرحال اتنا پرابلم رہا ہی نہیں، یعنی ان بڑی پوسٹوں والوں کے لیے، تو ہمارے چھوٹے موٹے جو علاقے ہیں کچے کے، وہی بےچارے آٹے کی لائن میں لگے رہتے ہیں، ورنہ ان کے لیے کیا پرابلم ہے، ان کے تو 10 ویزا بنتے ہیں تو 5 ویسے ہی بک جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دو چیزیں انتہائی اہم، لیکن وہ تیسری چیز بھی بہت اہم۔ اب امام فرماتے ہیں کہ میں یہ تین چیزیں تمہیں دوں گا، میں ضمانت لیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ تین چیزیں تمہیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی، کبھی تم ان پریشانیوں میں نہیں پڑو گے، صرف ایک بات کی ضمانت مجھے دے دو، ایک بات کی ضمانت مجھے دے دو، تین باتوں کی ضمانت میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے ضمانت دو کہ جب کبھی بھی ہمارا کوئی شیعہ کوئی بھی پریشانی اور کام لے کر تمہارے پاس آئے تو ہماری محبت میں اس سے انکار نہ کرنا، پلس عزت و احترام کے ساتھ اس کا کام کر دینا۔ اگر تم مجھے ضمانت دے دو، تم یہ نیت کر لو اس وزارت کی پوسٹ پر جانے سے پہلے یہ ضمانت مجھے دے دو کہ میں کبھی بھی کوئی بھی شیعہ کہیں سے بھی کسی سے کسی بھی قوم کا دن میں رات میں کبھی بھی میرے پاس آئے تو میں اس کے کام کو قبول کروں گا، اس کے کام سے انکار نہیں کروں گا۔ البتہ بہرحال یہ باتیں تو ذہن میں رہنی چاہیے کہ امام کا مقصود ہرگز یہ نہیں ہے کوئی ایسا کام ہو جس سے یہ بیچارہ خود خطرے میں پڑ جائے۔ تو بہرحال وہ باتیں تو عقل مندانہ باتیں ہیں، وہ تو انڈرسٹوڈ باتیں ہیں، لیکن یہ جو بہرحال تھوڑے بہت کیس ویس بچ جاتے ہیں، پریشانی ہو جاتی ہے، تو امام فرماتے ہیں اور فقط کام نہیں کرنا، عزت اور احترام کے ساتھ۔ تو پھر میں ان تین باتوں کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ علی ابن یقطین پھر اس طریقے سے واقعا کئی مرتبہ امام کی خدمت میں آتے بھی ہیں اور پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ مولا، اس لیے کہ جب وزارت کی بات آئی تو انہوں نے پھر یہ بھی پوچھا کہ مولا مجھے کون سی وزارت قبول کرنی چاہیے، تو امام نے فرمایا وہ وزارت کہ جس میں ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ آتا ہے، جس سے مالیات کو لیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت انتہائی شدید انحطاط اور جکڑ ہو رہی تھی شیعوں کی علویوں کی اقتصادی اعتبار سے۔ تو بہرحال اس کی اور بہت ساری مصلحتیں، تو باقاعدہ امام نے کہا وزارت مالیات اس کو تم قبول کرو۔ اور پھر اس کے بعد قدم قدم پر امام نے بھی علی ابن یقین کہ جو ویسے ہی بہت گھبرائے ہوئے، دیکھیے ایک مومن جو آدمی ہوتا جو ذاتن شریف ہوتا ہے، کل میں نے ہارون رشید کی بات کی تھی نا کہ ایک آنکھ میں شراب کا نشہ ہے اور ایک آنکھ میں دعاؤں کے اوپر بہنے والے آنسو۔ مدرسے میں گئے تو علم کی بات ہو رہی ہے، میں قدے میں گئے تو شراب کی بات ہو رہی ہے۔ ہارون کی وہ ڈوئل پرسنالٹی، میں نے کہا کہ ایسی ہی پرسنالٹیز معذرت کے ساتھ بعض لوگوں کی بھی دکھائی دیتی ہیں کہ مسجد میں بہت اچھے، عزا خانے میں بہت اچھے، گھر میں پہنچے تو بیگم کے لیے فرعون، بچوں کے لیے شداد۔ تنہائی ملی تو ایک مرتبہ کمپیوٹر جو کھلا، انٹرنیٹ جو کھلا، کیبل جو کھلی، تو اب نہ کوئی حرام ہے نہ کوئی حلال، یہاں تو نگاہیں جھکا کے جاتے تھے اس لیے کہ عزت ماری جائے گی، لیکن وہاں آ کے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں کہیں سے کوئی سین مس نہ ہو جائے۔ بھائی ایسی باتیں ممبر سے کہنا اچھی نہیں ہوتی، لیکن کیا کیا جائے، جوان تو جوان، اب بڈھے بھی شوقین ہو گئے، راتوں کو بیٹھ بیٹھ کر انٹرنیٹ پہ نہ معلوم کون کون سی بےہودگیاں دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ڈوئل پرسنالٹیز ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی، اس کی وجہ یہی کہ ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے. اس لیے کہ جب ایمان مضبوط ہوتا تو علی ابن یقین وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ، ہارون رشید کا دربار ہے، وہ ہارون رشید کہ جس نے اپنے محل کی چھت پہ کھڑے ہو کے سورج کو چیلنج کیا تھا کہ سورج میری حکومت اتنی بڑی ہو گئی، جہاں جاتا ہے چلا جا، تو میری مملکت سے باہر نہیں نکل سکتا، اتنی مضبوط اور اتنی لیوش حکومت، کیا کچھ نہیں ہوگا اس کے دربار میں، کیا کچھ موجود نہیں ہوگا ہارون کے دربار میں، کیسے کیسے کھانے نہیں ہوں گے، یہاں 14 لاکھ کے کھانے کی بات کی جاتی ہے، 14 کروڑ کے کھانے ہوں گے، کیسے کیسے لباس اور کیسی کیسی محفلیں. باقاعدہ علی ابن یقین امام کی خدمت میں آ کے جملہ کہتے ہیں، مولا مولا میرا دل بجھ جاتا، میرا دل تڑپ اٹھتا، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں زندہ رہوں، اس لیے کہ مجھے صبح و شام ان ظالموں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا. ایمان ہے نا. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، جو مومن ہوتا اس کا دل ایسا ہوتا کہ گناہوں کے اگر درمیان بیٹھ جائے گا وہ خود پریشان ہو کے اٹھ کے چلا جائے گا. امام مولائے کائنات فرماتے ہیں، منافق کی ایک مثال، منافق کے بارے میں ایک جملہ اور مومن کے بارے میں ایک جملہ. امام فرماتے ہیں، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مولائے کائنات جو منافقوں کے خلاف قتال کرنے والے ہیں، وہ علی فرما رہے ہیں، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. وہ مومن جو مسجد میں ہوتا ہے، جس وقت وہ مسجد میں چلا جاتا ہے. اچھا علماء فرماتے ہیں، یا مسجد سے مراد فقط وہ مسجد کا اسٹرکچر نہیں، مسجد سے مراد ہر وہ مقام کے جہاں پر عبادت ہو رہی، جہاں پر ذکر خدا ہو رہا ہو، جہاں پر کوئی ذکر حسین کر رہا ہو، جہاں پر کوئی ذکر اللہ کر رہا ہو، جہاں پر کوئی نیک بات ہو رہی ہو، جہاں پر قرآن کی تعلیمات کا تذکرہ ہو رہا ہو، جہاں پر نصیحتیں ہو رہی ہوں، جہاں پہ درس دیا جا رہا ہو، یہ تمام کی تمام چیزوں کو شامل کر لے گا یہ لفظ جو امام نے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ مومن جب مسجد میں ہوتا تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مچھلی پانی کے اندر. مچھلی پانی کے اندر کتنی پرسکون ہوتی، اور وہی مچھلی اگر پانی سے باہر نکل جائے کتنی تڑپ رہی ہوتی. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اس قسم کی مجلسوں میں، اس قسم کے علاقوں میں، اس قسم کی سٹنگز میں، اس قسم کے فرشوں پر، اس قسم کی بلڈنگز میں، بل منافق و فی المسجد، اور منافق جب مسجد میں ہوتا ہے اس کی حالت ایسی ہوتی ہے، کالطائر فی القفص، ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کسی پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا. پرندہ پنجرے میں کیسا ہوتا ہے، ادھر دروازہ کھلا اور ادھر بھاگا. مومن نیک محفلوں میں جا کر شوق سے بیٹھتا ہے، اور منافق صرف اس لیے آگے بیٹھتا ہے کہ ایمان کا لیبل لگا رہے، دروازے کے پاس آگے بیٹھتا ہے کہ ادھر مجلس ختم ہو اور ادھر میں بھاگ جاؤں، ادھر نماز ختم ہو ادھر میں بھاگ جاؤں. اچھا جو دروازے پہ بیٹھے ہیں برا نہ مانے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں تو ہمارا اعلان ہی ہے کہ مجلس جیسے ہی ختم ہو آپ یہاں سے فوراً چلے جائیے، اس لیے کہ حالات اچھے نہیں ہیں. اس پہ قیاس نہ کیجیے گا، درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد. انتہائی اہم ذمہ داریاں امام علی بن یقین کو دیتے ہیں، اور علی بن یقین اپنے ایمان کی وجہ سے، آپ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب ایسے بازار میں جائیں، آپ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب ایسی جگہ پر جائیں واقعاً آپ کا ایمان آپ کو کچوکے لگا رہا ہو، واقعاً آپ کا ایمان آپ کو ٹیزے پہنچا رہا ہو کہ تم یہ کہاں پر آ گئے ہو، یہ تم کس جگہ پر آ گئے ہو، یہ تم کس مقام پر آ گئے ہو. اور جب واقعاً کسی اچھی محفل میں جائیں آپ کو راحت و سکون محسوس ہو رہا ہو، یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو ایمانی کیفیت ہوتی ہے، جو روحانی کیفیت ہوتی ہے. اور جس کے ایمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، پھر اس کی ڈوئل پرسنالٹی نہیں ہوتی، پھر اس کی ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائیڈ جیسی پرسنالٹی نہیں ہوتی کہ صبح کو مومن ہے اور رات کو منافق بن گیا. تو علی بن یقین آگے کہتے ہیں، مولا میرا دل بہت گھبراتا ہے، میرا دل مرجھا سا جاتا ہے، میں جب ہر وقت ظالموں کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، ظالموں کے ساتھ برخورد کرتا ہوں. تو امام نے فرمایا، یاد رکھو خدا کے کچھ محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا نے ان کو چنا ہوتا کہ ان کو ستم گروں